بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سمعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام ویب سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پروگرام آپ لائیو نشریات میں نہ سن سکیں تو ہماری ویب سائٹ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی مسلح افواج کے سینئر کمانڈر کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فوجیوں کو مغربی ایشیا سے نکل جانا چاہیے تاکہ علاقائی ممالک اپنے ہاتھوں سے پائیدار امن و استحکام قائم کر سکیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے ایرانی ٹی وی چینلوں کی ویب سائٹوں کے خلاف امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کو آزادی بیان پر قطغن قرار دیا ہے۔ پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے تاجکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ افغانستان کے اندر اور باہر دونوں جگہ امن خراب کرنے والوں سے خبردار رہنا ہوگا۔ اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے اس مطالبے پر قائم ہیں کہ جموں کشمیر میں دفعہ 370 بحال کی جائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی مسلح افواج کے سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ غیر ملکی افواج کو مغربی ایشیا سے نکل جانا چاہیے تاکہ علاقائی ممالک اپنے ہاتھوں سے پائیدار امن و استحکام قائم کر سکیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے سینئر کمانڈر جنرل مہدی ربانی نے بدھ کے روز 9ویں سالانہ ماسکو سیکیورٹی کانفرنس میں عالمی اور علاقائی صورتحال پر روشنی ڈالی اور کہا کہ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش عالمی تسلط پسند طاقتوں کی جانب سے حالیہ برسوں میں ایک فائدہ مند اور قابل تجارت حربہ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے عناصر جنہوں نے حالیہ برسوں کے دوران بدمنی اور انتہا پسند نظریات پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، اب وہ بحران زدہ ممالک میں تعمیر نو اور سیکیورٹی کے قیام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ جنرل مہدی ربانی کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ سمیت غیر ملکی فوجیوں کو، جن کے ہاتھ دہشت گردی سے جنگ کے شجاع کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی سمیت ہزاروں بے گناہوں کے خون سے آلودہ ہیں، مغربی ایشیا سے نکل جانا چاہیے تاکہ علاقائی ممالک اپنے ہاتھوں سے پائیدار امن و استحکام قائم کر سکیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سینئر کمانڈر کا کہنا تھا کہ ایران دنیا کے ممالک کے ساتھ اچھے اور بہترین تعلقات کا خواہاں ہے، اور اس نے پڑوسیوں کو اپنی خارجہ پالیسی میں ترجیح قرار دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دوسرے ممالک کے بھی بہت سے مقررین اور حکام نے دہشت گردی سے مقابلے کے اہم کمانڈر کے طور پر جنرل قاسم سلیمانی کو یاد کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایرانی ٹی وی چینلوں کی ویب سائٹ کے خلاف امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کو آزادی بیان پر قدغن قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے آئی آر آئی وی کے ویب سائٹ کو بند کرنے کو عالمی سطح پر آزادی بیان پر قدغن لگانے کی امریکہ کی منظم کوشش کا مصداق اور صحافتی دنیا میں آزاد آواز کا گلا گھونٹنے کا مصداق قرار دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے واشنگٹن کے اس دوہرے رویے کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت سابق امریکی حکومت کی روش پر ہی گامزن ہے، اس کا نتیجہ بھی واشنگٹن کی ایک اور شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوری ایران امریکہ کے اس غیر قانونی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کرے گا۔ اسلامی جمہوری ایران کے انگریزی زبان نیوز چینل پریس ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آزادی مخالف اقدام کے بعد بھی وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ امریکہ نے اسی طرح عراق اور یمن کے بھی ٹی وی چینلوں کی ویب سائٹوں کو بند کر دیا ہے۔ مغربی ایران کے صوبے کردستان کے شہر انفر میں اسلامی انقلاب کے مخالف ان گروہ کو تباہ کر دیا گیا جو انتخابات میں بدامنی پیدا کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ کردستان کے صوبائی مرکز نے بدھ کے روز بتایا کہ ملک کے شجاع سپاہیوں نے دو خصوصی آپریشن کرتے ہوئے اسلامی انقلاب کے مخالف دو گروہوں کو تباہ کر دیا۔ دہشت گروہ کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کردستان کے صوبائی مرکز کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات سے کچھ دن پہلے بانا نامی علاقے میں ان انقلاب مخالف افراد سے جھڑپ ہوئی جو انتخابات کے دوران تقریبی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جھڑپ میں 3 انقلاب مخالفین زخمی ہوئے جن کے پاس سے بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ افغانستان کے امور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے نے افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور وزیر خارجہ محمد حنیف اطمر سے ملاقات و گفتگو کی ہے۔ افغانستان کے امور میں ایران کے وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم طاہریان نے اپنے دورے اسلام آباد سے قبل کابل میں افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور وزیر خارجہ محمد حنیف اطمر سے ملاقات و گفتگو کی۔ اس ملاقات میں افغانستان کے تازہ ترین حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور فریقین نے اس سلسلے میں صلاح مشورے جاری رکھنے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے طاہریان افغانستان کے امور میں پاکستانی وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان کی دعوت پر ایک سیاسی وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے صدر مقام لاہور میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم سے کم 3 افراد جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ دھماکہ بدھ کے روز لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کے اللہو چوک کے قریب ہوا۔ دھماکے سے قریبی گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے اور آس پاس کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ایک بم دھماکہ تھا، تاہم اس بارے میں حتمی اعلان تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جوہر ٹاؤن دھماکے میں 3 افراد مارے گئے جبکہ 20 زخمی ہوئے ہیں اور 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے تاجکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ افغانستان کے اندر اور باہر دونوں جگہ امن خراب کرنے والوں سے خبردار رہنا ہوگا۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ پاکستان سرحد پار سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، یہ دہشت گردی منصوبہ بندی کے ساتھ پاکستان کی سرحدوں سے پار اسپانسر کی جاتی ہے۔ اجلاس میں رکن ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کے مشترکہ پروٹوکول پر دستخط کیے گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے بارے میں ہندوستانی وزیر اعظم کے ساتھ جمعرات کو ہونے والی کل جماعتی میٹنگ میں شرکت کے لیے پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی دہلی پہنچ گئی ہیں۔ سری نگر سے دہلی پہنچنے پر پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں یہاں کھلے دل سے وزیر اعظم مودی سے بات کرنے آئی ہوں۔ دہلی ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے پی ایم سے ملاقات کے بعد ہی وہ کوئی بات کریں گی، ان کا کہنا تھا کہ ہم کھلے دل سے وزیر اعظم سے بات کرنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم ہندوستانی وزیر اعظم کے ذریعے بلائی گئی یہ میٹنگ اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت اور دفعہ 370 ختم کیے جانے کے بعد ہو رہی ہے۔ تاہم گپکار الائنس کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی حکومت اگست 2019 کے اپنے فیصلے کو واپس لے۔ گپکار الائنس کی رہنما محبوبہ مفتی نے ایک روز پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے اس مطالبے پر قائم ہیں کہ دفعہ 370 بحال کی جائے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں ہونے والے دھماکے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے قندھار کی پولیس نے بدھ کو کہا کہ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک مسافر بس ضلع میوند میں سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ کے قریب سے گزر رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مشہد میں عوامی اجتماع سے ایران کے منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کا خطاب، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں لندن میں مقیم برے صغیر کی ممتاز تفسیر نگار جناب مشتاق لاشاری صاحب، اور تہران میں ہمارے ساتھ ٹیلی فونی رابطے میں ہوں گے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر احمد عباس صاحب۔ پہلے چلتے ہیں لندن۔ مشتاق لاشاری صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام رضوی صاحب۔
لاشاری صاحب، کرونا کی وبا، دشمنوں کی تشہیراتی مہم اور زبردست پروپیگنڈے، ایرانی عوام پر امریکہ کی اور امریکی اتحادیوں کی ظالمانہ پابندیاں، ان تمام تر باتوں کے باوجود ایرانی عوام نے ایک بار پھر 18 جون کو دشمنوں کو آئینہ دکھایا اور انتخابات میں بھرپور شرکت کی۔ ظاہر ہے کہ آج بھی ایران میں 10,000 کے قریب کم و بیش، کبھی کم کبھی کچھ زیادہ، کیسز کرونا کے آ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا اور پولنگ اسٹیشنوں پر جا کر اپنے حق رائے دہی اور اپنی جمہوری اقدار، انقلابی اقدار، اسلامی نظام سے وفاداری کے اظہار کی یہ جو کوشش ہے اور یہ جو عمل ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
سب سے پہلے تو میں نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں موجودہ صدر حسن روحانی صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے عوام نے ایک صدر کو منتخب کیا ہے اور موجودہ صدر کس طریقے سے اس کی عزت افزائی کر رہا ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے نومبر 2020 میں ہم نے ایک اور الیکشن دیکھا دنیا میں، جس کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، سب سے پہلی جمہوریت سب کچھ کہتے ہیں، وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک صدر کا انتخاب ہوا اور وہ بھی ایک عجیب و غریب طریقے سے. وہاں پہ الیکٹورل کالج کا سلسلہ چلا اور پھر الیکشن اس کا رزلٹ آیا کئی دن بعد, پہلے پریڈکشن ہوتی رہی, پھر بیٹھے ہوئے صدر نے آنے والے صدر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, الیکشن کے رزلٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگوں پہ اب مقدمات چل رہے ہیں اور وہ کہاں تک چلیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں الیکشن ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کووڈ کے دوران الیکشن ہوتا ہے, جبکہ کووڈ اس وقت ایک ڈیلٹا وائرس یا ویریئنٹ جو ہے جو انڈیا سے شروع ہوئی وہ اس وقت پیک پہ ہے دنیا میں, اور اس وقت دنیا کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. یہاں برطانیہ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں بھی کل 11,000 کے قریب لوگ ہوئے, ہر روز 10,000 to 12,000 لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, اور ابھی تک یہاں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. اس دوران میں ایران, اسلامی جمہوریہ ایران کا الیکشن کرانا, پھر عوام کا بھرپور طریقے سے اس میں ووٹ دینا, جیسا آپ نے کہا کہ 2,80,00,000 کے قریب لوگوں نے ووٹ دیا, اس میں سے 1,80,00,000 کے قریب جو ہے وہ سید ابراہیم رئیسی کو ووٹ حاصل ہوا, اور کسی قسم کی کوئی دھاندلی کا, کسی قسم کا الیکشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوا, بلکہ ایک پروسیس جو پرامن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کو بھی مبارکباد دینی چاہیے کہ مشکل حالات میں بھی, سینکشنز کے دوران اور اس طرح کے حالات میں بھی وہ باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ دیا. میں اس پہ تمام قوم کو, منتخب صدر کو, نو منتخب صدر کو اور موجودہ صدر دونوں کو مبارکباد.
بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون رابطے میں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر احمد عباس صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد, کل جو گزشتہ کل منتخب صدر نے مشہد مقدس میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم اور صحن میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے, جو کہ زائرین اور مجاورین کا تھا اور پروٹوکول کا پورا خیال رکھا گیا تھا کرونا کا, اس سے خطاب کیا, بہت ساری انہوں نے باتیں کی, اور جو سب سے اہم بات اس میں تھی کہ یوں تو دنیا میں ظاہر ہے کہ جمہوری اور جمہوری حکومت کے نام پر سبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے خدمت گزار ہیں اور عوام کے خادم ہیں, لیکن ایران کے منتخب صدر نے اسلامی جمہوری نظام حکومت میں عوام کی خدمت کا جو ہے وہ کچھ اور معیار بیان کیا ہے, تو جو دیگر جمہوری حکومتیں اس میں جو عوام کی خدمت کا معیار ہے وہ کیا ہے, اور اسلامی جمہوری نظام میں جو عوام کی خدمت کا معیار اور طور طریقہ ہے وہ کیا ہے منتخب صدر کے بیان کے تناظر میں؟
دیکھیے, ایک بہت واضح فرق ہے, باقی جو نظام ہے اس میں عوام کی خدمت کی جاتی ہے اور حکومتیں کرتی ہیں, عوامی حمایت حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے, لیکن اسلامی جمہوریہ میں بے شک عوامی حمایت بھی مقصد ہے, لیکن نصب العین عوامی حمایت حاصل کرنا یا مقبولیت حاصل کرنا نہیں, بلکہ خوشنودی پروردگار حاصل کرنا ہے. یہاں پر حکومت عوام کی خدمت اس لیے کرتی ہے کہ وہ اسے الہی فریضہ اور اللہ کی طرف سے معین کردہ فرض سمجھتی ہے, اس کے تحت تو گویا وہ اللہ کے فرمان کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے اور عوام کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. یہ بڑا بنیادی فرق ہے, اس میں جذبے کا فرق ہے, اس میں ہدف کا فرق ہے, اور پھر انداز کا فرق ہے. دیکھیے, جو خطاب ہے سید ابراہیم رئیسی صاحب کا بے حد اہم خطاب ہے. یہاں پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو اسٹریٹجک مفاہیم ہیں ان کے بارے میں ایک سلسلہ چلا تھا یہاں ایران کے دانشوروں کے اجلاس کا, کہ اگر ہم ترقی کی پیش رفت کی بات کرتے ہیں تو پیش رفت ایک لفظ ہے, ایک مفہوم ہے, اسلامی جمہوریہ بھی کیا وہی مفہوم ہے پیش رفت کا جو مغربی دنیا میں ہے یا الگ ہے؟ تو باقاعدہ اس پر بحث ہوتی تھی اور یہ بحث ہوتی تھی رہبر انقلاب اسلامی کی نگرانی میں. تو ایک بحث اس پر یہ بھی ہوئی کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں پیش رفت کا مفہوم کیا ہے. اس میں سب سے اہم بات جس پر زور دی گئی وہ یہ کہ مساوات اس کا بے حد اہم پہلو ہے, یعنی ایران میں پیش رفت اور اقتصادی پیش رفت وہ مد نظر نہیں ہے جس میں چند افراد, چند گھرانے, کچھ ہزار لوگ, کچھ سو لوگ بے پناہ دولت حاصل کر لیں اور باقیوں کے پاس دولت نہ رہے. کچھ چند ملٹی نیشنل کمپنیاں کھڑی ہو جائے اور باقی لوگ وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارے. بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ اثاثے اور ثروت اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہو. چنانچہ آپ یہی دیکھیں گے کہ سید ابراہیم رئیسی صاحب کے خطاب میں جو بات ہے وہ سارا زور عوام پر ہے, سارا زور عوام کی خدمت پر ہے. یعنی یہ کہ مساوات قائم ہو, عوام کی خدمت کی جائے, عوام میں جو دبے کچلے لوگ ہیں, جو محروم کمزور طبقات ہیں, ان کو اوپر لایا جائے. یہ ایک اہم ہدف ہے, اہم مقصد ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ سید ابراہیم رئیسی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس خدمت میں انشاءاللہ کامیاب رہے.
چاہوں گا احمد, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی جو پریس کانفرنس رئیسی صاحب نے کی, ظاہر ہے کہ خارجہ پالیسی پر خاص طور پر انہوں نے بہت اہم نکات کی جانب اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے ساتھ وسیع متوازن تعلقات چاہتے ہیں. ظاہر ہے جب دنیا کی بات ہوتی ہے تو اس میں اسرائیل غاصب صہیونی حکومت یا سامراج شامل نہیں ہوتا, تو اس کے باوجود کیوں مغربی میڈیا میں ان کی شبیہ کو ایک دوسرے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
دیکھیں, ان کے خلاف کردار کشی کا ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں جاری ہے, اور کوشش ظاہر مغربی میڈیا اپنی کر رہا ہے, لیکن یہاں پر جو عملی طور پر اقدامات ہوں گے ان کے اثرات ہوں گے. رئیسی صاحب کا خطاب اس سے پہلے تھا کہ خاص طور پر ان کی توجہ ہمسایہ ممالک کی طرف ہے. ان کا یہ ہے کہ ہمارے 15 ہمسایہ ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ اور زیادہ ہونی چاہیے, اس کے علاوہ دیگر ممالک ہیں. تو ان کی توجہ اگر دنیا کی طرف ہے تو اس میں دنیا میں صرف امریکہ اور صرف اسرائیل, معاف کیجیے, صرف برطانیہ اور فرانس نہیں, بلکہ ان کی سوچ یہی ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے, بہت سارے ممالک ہیں, ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور ان سے تعاون کرنا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک لیے مجھے علی عباس سے اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر.
دیا سامعین, اب وقت ہوا ہے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور کا.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
بسم رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 23 آیت سے کرتے ہیں ارشاد رب العزت ہوتا ہے
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ
اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مشرکین مکہ کی جانب سے اپنے شرک و بت پرستی اور آبا و اجداد کی پیروی کرنے سے متعلق پیش کی جانے والی دلیلوں کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اب اس آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے جو کچھ مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ صرف انہی لوگوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر تھے ان کا سابقہ بھی ایسے ہی افراد سے پڑا تھا۔ جب میرے نمائندے انہیں شرک و بت پرستی سے روکتے تھے تو اپنے پیغمبر کی باتوں میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان سے کہتے تھے ہم اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر ہی چلیں گے اور ان کے آئین و قوانین سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ جو ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں بزرگان قوم اور دولت و ثروت کے نشے میں چور مالداروں نے پیغمبروں کے خلاف علم بغاوت و مخالفت بلند کیا ہے۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبران الہی کی مخالفت کرنے والے گروہوں کے سردار اکثر و بیشتر مغرور و خود پسند مالدار و ثروت مندان رہے ہیں جنہوں نے اپنی قدرت و طاقت، مال و دولت، شہرت کی بنا پر لوگوں پر اپنا روب و دبدبا بٹھا رکھا تھا اور لوگ خوف یا لالچ کی وجہ سے ان کا ساتھ دیتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم انبیاء الہی کا ساتھ دیں گے تو ہماری ساری قوت و طاقت اور روب و دبدبا ختم ہو جائے گا اور مظلوم و نہتے عوام ان کے چنگل سے نکل جائیں گے۔ عصر حاضر میں بھی آج پوری دنیا میں صاحبان قدرت و اقتدار اپنے تمام ذرائع ابلاغ کے آلات کے ذریعے جو ان کے اختیار میں ہیں عوام کو دھوکہ دینے اور انہیں بیوقوف بنانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کریں تو معلوم پڑتا ہے کہ آج دنیا میں زیادہ تر رونما ہونے والے فسادات اور تباہیاں اور بربادیاں انہی ظالموں اور جابروں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کے ارادے اور خواہشات کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو یہ لوگ اسے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ کچل دیتے ہیں تاکہ ان کا راستہ ہموار رہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آبا و اجداد کے آئین و قوانین اور ان کے فکری اور ثقافتی آثار نئی نسل کے افکار و اندیشے میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق و جستجو کی جائے کیونکہ ممکن ہے وہ غلط راستے پر گامزن رہے ہوں اور بغیر سوچے سمجھے ان لوگوں کی پیروی انسان کو غلط راستوں پر گامزن کر دے۔ معاشرہ ایسے دلسوز اور آگاہ افراد کا محتاج ہے جو ہر طرح کے خطرات کو جانتا اور پہچانتا ہو اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ اگرچہ بہت سے افراد ان معلومات اور آگاہیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ مال و دولت پر اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ انسانوں کی سرکشی اور بدبختی کا سبب بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان قدرت و ثروت اور جو لوگ عوام کی نظر میں اپنے کو بلند و بالا سمجھتے ہیں وہ راہ حق کے حقیقی پیروی کرنے والوں کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 24ویں اور 25ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔
تو پیغمبر نے کہا کہ چاہے تو میں اس سے بہتر پیغام لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے پیغام کے ماننے والے نہیں ہیں، پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو اب دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان لوگوں کے جواب میں جو یہ کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آبا و اجداد کے دین کی حفاظت کریں اور صرف انہی کی پیروی کرتے ہیں، پیغمبران الہی کہتے ہیں اگر ہم تمہارے لیے تمہارے آبا و اجداد سے بہتر آئین و قوانین پیش کریں جو تمہیں سعادت و کامرانی تک پہنچا دے تو کیا پھر بھی تم ہمارے آئین و اصول کو قبول نہیں کرو گے؟ پس ہر وہ مکتب اور آئین و قوانین جو تمہیں سرعت اور مطمئن طور پر مقصد تک پہنچا دے اسے قبول کر لو۔ لیکن لوگوں کی جہالت و ہٹ دھرمی اور اندھی تقلید اس بات کا سبب بنی کہ پیغمبران الہی کی باتوں اور نصیحتوں پر بغیر غور و فکر اور تحقیق کرنے کے بجائے اپنے آبا و اجداد کے آئین پر ہی باقی رہے اور کہا آپ مطمئن رہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، لہذا بلا وجہ آپ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں اور ہمیں ان باتوں کے ذریعے اذیت نہ دیں۔ سب سے عمدہ بات تو یہ ہے کہ پیغمبران الہی کہ جو اپنی حقانیت کی راہ اور مشرکوں کے آئین و قوانین کے باطل ہونے پر یقین رکھتے تھے، ان سے بحث کے وقت ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ آخر کیوں تم لوگ باطل کی راہ پر گامزن ہو اور ہماری حق کی راہ کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ایک عام فرد کی طرح ان سے کہتے تھے آؤ اپنے اور ہمارے قوانین و آئین کے درمیان موازنہ کرو اور غور کرو کہ ہدایت سے سب سے زیادہ نزدیک آئین کون سا ہے، اسی کو اختیار کر لو۔ قرآن کریم کی بحث کا یہ طریقہ ہمیں بحث و مباحثے کے دوران ادب و رعایت کا طریقہ اور ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے اور ہمیں درس دے رہا ہے کہ جب اہل ایمان مخالفین سے بحث و گفتگو کریں تو دوران گفتگو ادب و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ان کے نظریے کو باطل و غلط کہنے کے بجائے اپنی گفتگو کو مستحکم اور منطقی دلیلوں کے ساتھ بیان کریں اور ان کو دعوت دیں کہ اس میں غور و فکر کریں اور جو چیز ان کی نظر میں صحیح معلوم ہو اس کا انتخاب کریں۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد قدرت ہوتا ہے، حق کے ساتھ یہ ضد اور ہٹ دھرمی سلسلہ بحث کو ایسی جگہ پر لا کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ قوم فساد و بربریت اور سرکشی کرے اور قہر الہی ان پر نازل ہو۔ البتہ قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں گزشتہ اقوام کے انجام کے بارے میں اشارہ کیا ہے، مثال کے طور پر ان میں سے بعض لوگ طوفان سے جبکہ ایک گروہ زلزلے سے ویران ہو گیا اور سب کے سب تیز و تند ہوا اور آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے جل کر راک اور ہلاک ہو گئے۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اسلام کی معرفت و شناخت اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے کی ایک اہم ترین راہ دوسرے ادیان و مکاتب سے اسلامی تعلیمات کا عقل و منطق کے اعتبار سے موازنہ کرنا ہے۔ زندگی کی بہترین راہ کے انتخاب میں ہمارا فریضہ ہے کہ عقل و وحی کی راہ کو اپنے آباء و اجداد کے آئین اور آداب و رسوم پر ترجیح دیں۔ ہر طرح کا ایسا ناروا تعصب کہ جو بغض و انات اور ہر دھرمی کا سبب بنے، وہ انسان سے صحیح اور غلط کی تشخیص کو سلب کر لیتا ہے اور اسے حقیقت تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ سامعین، آئیے سورہ زخرف کی 26-28 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے:
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
اور جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے تمام معبودوں سے بری اور بیزار ہوں، علاوہ اس معبود کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ وہی عنقریب مجھے ہدایت دینے والا ہے، اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں ایک کلمہ باقیہ قرار دے دیا کہ شاید وہ لوگ خدا کی طرف پلٹ آئیں۔ سامعین، قرآن کریم کی آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی ایک سرسری جھلک پیش کر رہی ہیں اور مشرکین مکہ سے خطاب کر رہی ہیں کہ تم لوگ تو ابراہیم کو اپنا مورث اعلیٰ قرار دیتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے ہی آبا و اجداد کے آئین و مذہب پر باقی رہو، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آئین کو، کہ جو توحید و یکتا پرستی پر مشتمل ہے، پیروی نہیں کرتے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب مشاہدہ کیا کہ ان کے سرپرست آزر اور ان کی پوری قوم شرک و بت پرستی میں گرفتار ہے، تو ان کے آئین سے دوری اختیار کی اور اعلان کر دیا کہ میں صرف اپنے خدا کی، کہ جو خدائے یکتا ہے، پرستش کرتا ہوں، اور اس سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ کوشش کی کہ دنیا میں کلمہ توحید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، لہذا شرک اور بت پرستی کے ساتھ ان کی جنگ اور انہیں توحید و یکتا پرستی کی دعوت ایک سنت حسنہ قرار پائی، جسے ابراہیم علیہ السلام نے بطور یادگار چھوڑا، اور آپ کے بعد میں آنے والے الہی نمائندوں نے بھی اس راہ کو جاری و ساری رکھا اور اسے مستحکم بنایا۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہماری زندگی اور عقیدے کے انتخاب میں قومی، علاقائی اور گروہی وابستگی کا دخل اور منفی اثرات مرتب نہیں ہونے چاہیے، تاکہ ہم حق کی صحیح طور پر معرفت حاصل کر کے اس کی پیروی کریں۔ عقل اس بات کا حکم کرتی ہے کہ وہ خدا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے خود اس کے حال پر نہ چھوڑ دے، بلکہ عقل و وحی کے ذریعے اس کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کرے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ معاشرے اور گھرانے میں نیک اور پسندیدہ سنتوں کو رائج کر کے حق کی راہ کو استحکام اور دوام بخشیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
جاں ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے
سامعین ابھی آپ قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا. اس کے ساتھ ہی میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 تیر 13 ذی قعدہ اور 24 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیرہ ذی قعدہ سن 508 ہجری قمری کو مشہور فقیہ اور وائز ابن جوزی بغداد میں پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور اپنے زمانے کے مشہور علماء سے علم حاصل کیا. حدیث اور روایت کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا. ابن جوزی نے بہت سی کتابیں تحریر کیں جن میں 5 جلدوں پر مشتمل ایزاہ القوانین, نیس المنتظم اور مواعظ الملوک خاص طور سے قابل ذکر ہیں. ابن جوزی کا 597 ہجری قمری میں انتقال ہوا. تیرہ ذی قعدہ سن 583 ہجری قمری کو مشہور ایرانی شاعر انوری ابی وردی کا انتقال ہوا. انہوں نے کئی برس ادب, فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی. شاعروں نے انوری کو قصیدے کا استاد مانا ہے اور ان کی خطیبانہ روش کو سراہا ہے. ان کا دیوان بھی موجود ہے جو کئی بار شائع ہو چکا ہے. چوبیس جون سن 1812 عیسوی کو وینزویلا کے شہر کاراکاس کو جنگ کے بعد سائمن بولیور نے آزاد کرایا. اس جنگ میں جو تقریباً 1 سال تک جاری رہی اسپین کی سامراجی قوتوں کو شکست ہوئی اور سائمن بولیور نے اس کامیابی کے بعد گریٹ کولمبیا کو تشکیل دیا. کولمبیا میں وینزویلا, پاناما اور ایکواڈور شامل تھے. سائمن بولیور اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے. آج کل کولمبیا, پاناما, ایکواڈور اور وینزویلا علیحدہ علیحدہ ملک ہیں. وینزویلا جنوبی امریکہ میں تیل پیدا کرنے والا ایک بڑا اور خطے میں امریکی سامراج مخالف محاذ کا روح رواں سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے اسے وائٹ ہاؤس کی جانب سے طرح طرح کی سازشوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چوبیس جون سن 1812 عیسوی کو فرانسیسی شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ نے روس پر ایک بڑا حملہ شروع کیا. اس سے 5 سال پہلے یہ دونوں ممالک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے تھے, لیکن اس کے بعد بتدریج فرانس اور روس کے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ نیپولین نے روس پر حملہ کر دیا اور ماسکو تک پہنچ گیا. تاہم سردی اور غذا اور ہتھیار نہ پہنچ پانے کی وجہ سے فرانسیسی فوجی ایک بڑی مشکل سے دوچار ہو گئے، جس کے نتیجے میں نیپولین کو اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا۔ اس پسپائی کے دوران روسی فوجیوں نے بہت سے فرانسیسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور نیپولین نے اپنے باقی بچے سپاہیوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ نیپولین کے لیے روس میں ہونے والی شکست بعد کی جنگوں میں بھی اس کی شکست کا سبب بنی۔ تین تیر سن 1287 ہجری شمسی کو محمد علی شاہ قاجار نے ایران کی قومی پارلیمنٹ پر توپوں سے حملہ کروانے کے بعد آئینی حکومت کے حامیوں کو کچلنے کے لیے ان کی گرفتاری اور سزائے موت کا حکم جاری کیا۔ اس حکم کے بعد شاہ کے سپاہیوں نے آئینی حکومت کے حامیوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے سورہ اسرافیل اخبار کے مدیر مرزا جہانگیر خان اور معروف خطیب اور وائس ملک المتکلمین کو سپاہیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اسی دن آیت اللہ طباطبائی اور آیت اللہ بہبہانی کو بھی، جو ایران کی آئینی تحریک کے رہنماؤں میں سے تھے، گرفتار کر کے ایران کے دور دراز علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد قومی پارلیمنٹ ختم ہو گئی اور آمریت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ چوبیس جون سن 1956 عیسوی کو جمال عبد الناصر مصر کے صدر بنے۔ 23 جولائی سن 1952 عیسوی کو انہوں نے جنرل نجیب کے ساتھ کودتا کے ذریعے شاہ فاروق کا تختہ الٹا تو نجیب مصر کے وزیر اعظم اور جمال عبد الناصر نائب صدر بنے۔ کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی اور ملکی اصلاحات کے سلسلے میں دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوئے تو فوجی کونسل کی اکثریت نے جمال عبد الناصر کا ساتھ دیا اور اس طرح وہ صدر بن گئے۔ انہیں اپنے عہد حکومت میں ایک بڑی آزمائش سے اس وقت گزرنا پڑا جب اسرائیل نے عربوں کے خلاف جنگ شروع کر کے صحرائے سینا سمیت کئی عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جمال عبد الناصر نے اس شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے صدارت سے استعفیٰ دے دیا، لیکن عوام کے پرزور اصرار پر استعفیٰ واپس لے لیا۔ 28 ستمبر سن 1970 کو ان کا انتقال ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد على وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.